السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
تورہم سرحد مسلسل پانچویں روز بھی بند، صورتحال بدستور کشیدہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی،
گلبرگ سوسائٹی قتل عام معاملے میں 11 مجرموں کو عمر قید کی اور 12 کو 7-7 سال کی سزا کا اعلان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ نے داعش کے خلاف بحر روم اور خلیج فارس سے بیک وقت بمباری کی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ دو سمندروں سے عراق اور شام میں داعش کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور عراقی خصوصی فورسز نے فلوجہ شہر کی ایک بلدیاتی عمارت کو جمعے کے روز تقریباً 1 ماہ کی لڑائی کے بعد داعش کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ جنوبی یارکشائر میں لیبر جماعت کی رکن پارلیمنٹ خاتون جو کاکس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد چل بسیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کراسنگ تورخم جانے والی سڑک پر ایسے میں سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک جمع ہو گئے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازعہ جاری ہے جو سرحد کے پاکستانی حصے میں گیٹ کی تعمیر کے مسئلے پر شروع ہوا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہ تورخم جمعے کو پانچویں روز بھی بند ہے، اور دو طرفوں فائرنگ کا تبادلہ رک جانے کے باوجود صورتحال میں کشیدگی بدستور موجود ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین شمال مغرب میں تورخم اور جنوب مغرب میں چمن کے مقام پر سرحدی گزرگاہوں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور ایک قابل ذکر تعداد میں سامان سے بڑے ٹرک اور کنٹینر سرحد کے آر پار جاتے ہیں۔ تورخم سرحد کی بندش سے جہاں دونوں جانب لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں، وہیں سامان تجارت کے بڑے ٹرک اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی سرحد کے آر پار کئی روز سے کھڑی ہے۔ اتوار کو پاکستان کی طرف سے سرحد پر گیٹ کی تعمیر کے لیے شروع ہونے والے کام کی افغان حکام کی طرف سے مزاحمت کی گئی، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ بدھ کی رات تک وقفوں کے ساتھ ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی فوج کا ایک میجر اور افغان سیکورٹی فورسز کے 3 اہلکار مارے گئے، جبکہ دونوں جانب درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ فائر بندی پر تو دونوں جانب سے اتفاق ہو چکا ہے، لیکن گیٹ کی تعمیر اب بھی افغان حکام کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو منظم اور قواعد و ضوابط میں لانے کے لیے سرحد پر اپنی جانب گیٹ تعمیر کر رہا ہے، اور نقل و حرکت کی مؤثر نگرانی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ گزشتہ ماہ بھی یہ سرحد دونوں جانب کی سیکورٹی فورسز میں تناؤ کے باعث 4 روز کے لیے بند رہی تھی، جس سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تورخم کا سرحدی راستہ بند ہونے سے نہ صرف عام لوگ بلکہ سرحد آر پار سامان لے جانے والی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیور بھی ان حالات میں پریشان ہے۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ شاکر افریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو اس مسئلے کو جلد حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
یہ ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹروں پر بہت اثرات ہے، کیونکہ افغانستان میں ہمارا بہت زیادہ گاڑی کھڑا ہے اور پاکستان میں بھی کھڑا ہے، کیوں اس میں جو ہے کروڑوں اور لاکھوں روپے کا مال پڑا ہے، اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ راستہ کس ٹائم کھل جائے گا۔ اور یہ گیٹ کا مسئلہ ابھی حل ہونا چاہیے۔ میں دونوں حکومتوں سے اپیل ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اور امن طریقے سے حل کرو، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے دن بدن خراب تر جا رہا ہے۔
پاکستان کی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے صورتحال پر بات چیت کے لیے افغانستان کی وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اور قومی سلامتی کی مشیر حنیف اتمر کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے۔ ادھر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے لندن میں پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کے دوران سرحدی معاملے کی پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ نواز شریف اپنے دل کے آپریشن کے بعد ان دنوں لندن میں ہیں اور عہدیداروں کی بقول ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد وہ جد وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت اہم ہیں اور ان کی حکومت معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی حامی ہے۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل انتہائی سست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی نے بھی افغان پناہ گزینوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے مطابق رواں سال اب تک صرف 5,000 افغان مہاجرین اپنے وطن واپس گئے ہیں۔ اسلام آباد میں یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ 2014 سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے۔
2014 سے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ واپسی کے عمل میں بتدریج کمی آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ 2014 میں الیکشن ہونے تھے تو انسرٹینٹی تھی، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن افغانستان میں کیا لے کر آئیں گے، اور سیکیورٹی جو پیکٹ تھا وہ بھی سائن نہیں ہوا تھا۔ تو امکان یہ تھا کہ 2014 کی انسرٹینٹی کے بعد جب یونٹی گورنمنٹ فارم ہوئی کہ شاید ریٹرن کا پروگرام واپس ایک پیس پکڑ لے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2015 میں بتدریج جو کمی کا رجحان تھا وہ باقی تھا۔ وہ اس لیے کہ افغانستان میں حالات اس لحاظ سے بہتر نہیں ہوئے جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی، بلکہ افغانستان کے بہت سے علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہو گئے، اور افغانستان میں جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ تھی پچھلے سال وہ ریکارڈ ہائی رہی، جس کی وجہ سے افغان مہاجرین پاکستان سے نہیں جا سکے۔ اس سال بھی واپسی کا عمل کافی سلو ہے، اور اب تک صرف 5,000 کے قریب افغان مہاجرین پاکستان سے جا چکے ہیں واپس۔
پاکستان میں اس وقت 15,00,000 اندراج شدہ افغان مہاجرین آباد ہیں، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان ایسے ہیں جن کے قوائف کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی کے باعث افغان پناہ گزین بھی پریشان ہیں۔
اس وقت پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 15,00,000 کے قریب رجسٹرڈ افغان مہاجرین آباد ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں، اور ان کا جو پی او آر کارڈ ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان اور نادرا کی جانب سے ایشو ہوئے تھے، ان کی ویلیڈیٹی صرف 6 مہینے کے لیے تھی، جو کہ جون کے آخر میں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ تو یقیناً افغان مہاجرین کے بیچ میں اضطراب کی کیفیت ہے، ان کو نہیں معلوم کہ 30 جون کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی، جو انسرٹینٹی ہے، اور پھر جو بارڈر پہ حالات ہیں یہ یو این ایچ سی آر کے لیے بھی کنسرن کا باعث ہے، اور یہ ہر افغان مہاجر کے لیے جو اس وقت پاکستان میں مقیم ہے ان کے لیے بھی ایکولی یہ تشویش کا باعث ہے۔
گزشتہ سال کے اوائل میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے قوائف کا اندراج کیا جائے گا، لیکن یہ عمل تا حال شروع نہیں ہو سکا۔ پاکستانی حکام کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ افغانوں کی اپنے ملک میں واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے بعد شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب کے باعث پاکستانی حکام افغانستان سے اپنی سرحد کی نگرانی بڑھانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سرحد کے آر پار غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، اور اسی سلسلے میں تورخم پر سرحدی گیٹ کی تعمیر شروع کی گئی، جس سے دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے جہاں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی روابط جاری ہیں، وہیں پاکستان میں سیاستدانوں کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو مذاکرات کے ذریعے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز گوجرانوالہ میں 7 ماہ کی حاملہ ایک نوجوان خاتون کو اس کی ماں، باپ اور بھائی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا، کیونکہ اس نے 3 سال قبل اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں مقدس بی بی نامی ایک نوجوان لڑکی کو جمعرات کو اس کے اپنے ماں، باپ اور بھائی نے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس لڑکی نے 3 سال پہلے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود توفیق احمد نامی نوجوان سے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ اس اندوہناک واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدس بی بی 7 ماہ کی حاملہ تھی اور وہ ایک کلینک میں چیک اپ کے لیے گئی تھی، جہاں سے اس کے گھر والے بہلا پھسلا کر اسے گھر لے گئے اور وہاں تیز دھار آلے سے اس حاملہ نوجوان لڑکی کا گلا کاٹ دیا۔ پولیس کے مطابق مقدس بی بی موقع پر ہلاک ہو گئی، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدس بی بی کے گھر والے اس قتل کے بعد روپوش ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے لاہور میں ایسا ہی ایک المناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے دوران 16 سالہ زینت بی بی کو اس کی اپنی ماں نے غیرت کے نام پر آگ لگا کر ہلاک کر ڈالا تھا اور پولیس کے سامنے اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ زینت بی بی نے بھی گھر والوں کی مخالفت کے باوجود پسند کی شادی کی تھی اور اس کو بھی اس کی ماں بہلا پھسلا کر پہلے گھر لے آئی اور پھر زندہ جلا دیا۔ گزشتہ ہفتے ہی ایک اور جوڑے کو لاہور ہی میں پسند کی شادی کرنے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ غیرت کے نام پر پے در پے ہونے والے قتل کے ان واقعات کے بارے میں پنجاب حکومت کے عورتوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے قائم اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب سے تحفظ خواتین کا قانون پنجاب میں لاگو ہوا ہے، ایسے واقعات کے مقدمات درج ہونے لگے ہیں اور اس طرح غیرت کے نام پر یہ قتل منظر عام پر آنے لگے ہیں۔
جیسے ہی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے، بلکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لا آنے کے بعد اب وہ ایشو نہیں آتا کہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے اس طرح کا مسئلہ، بلکہ اریسٹ بھی فوراً ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جب سے بل آیا نا جب سے تو وہ پیپل ہیو اسٹارٹڈ پیئنگ مور اٹینشن، اینڈ وہ اس کے بعد جب جیسے وہ کانسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنا اسٹیٹمنٹ دی تو وہ پھر دیز ایشوز اسٹارٹڈ گیٹنگ مور ٹریکشن۔ تو یہ ایشوز تو پہلے بھی تھے، آئی مین لائک یہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب ذرا رپورٹنگ اس کی ان طرح کی چیزوں کی زیادہ ہونا شروع ہو۔
سلمان صوفی نے بتایا کہ غیرت کے نام پر قتل کے ضمن میں قومی اسمبلی میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب قومی اسمبلی قانون پاس کر دے گی تو پنجاب حکومت دیکھے گی کہ صوبے کے مخصوص حالات کے حوالے سے مزید کسی قانون کی اس ضمن میں ضرورت ہے یا نہیں۔ حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق صرف گزشتہ برس کے دوران میں لگ بھگ 1100 عورتیں غیرت کے نام پر اپنے ہی رشتہ داروں اور عزیزوں کے ہاتھوں قتل ہوئیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
انسانی حقوق کے ماہرین نے بنگلہ دیش میں حال ہی میں ہونے والی بڑی پیمانے پر گرفتاریوں پر تنقید کی ہے۔ بنگلہ دیش کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ مشتبہ مسلمان مسکریت پسندوں کی ظالمانہ قتل و غارت کے رد عمل میں اس نے فوری اور بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 11,000 افراد کو گرفتار کیا ہے، لیکن نیو یارک میں قائم انسانی حقوق گروپ ہیومن رائٹس واچ نے اس بارے میں اپنے شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ گرفتاریاں ایک مناسب تحقیقات کے نتیجے میں کی گئی ہیں اور یہ ملک میں تشدد کو مؤثر طور پر روکنے میں کامیاب ہوں گی۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے ڈائریکٹر بریڈ ایڈمز کا کہنا تھا کہ چند روز کے اندر ہزارہا افراد کی گرفتاری بنگلہ دیش میں ایک معمول کی کارروائی ہے، لیکن اس سے بہت کم یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ یہ بے دریغ قتل رک جائیں گے اور صحیح طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے جمعرات کے روز اورلینڈو فلوریڈا میں سوگوار خاندانوں سے ملاقات کی اور انہیں حوصلہ دیا، لیکن صدر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس متاثرین کے ان سوالوں کا جواب نہیں ہے کہ شوٹنگ کے یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
صدر براک اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن نے ان 49 ہلاک شدگان کے خاندان والوں اور 53 زخمی افراد سے نجی ملاقاتیں کی، جو گزشتہ اتوار کو ایک نائٹ کلب پلس میں ملکی تاریخ کے بدترین حملے کا نشانہ بنے۔ ہلاک ہونے والوں کی یادگاروں پر پھول چڑھانے کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان غمزدہ خاندانوں کا صدمہ بیان سے باہر ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
I held and hugged grieving family members and parents and they asked why does this keep happening
میں سوگوار خاندانوں کے افراد اور والدین سے گلے ملا ہوں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعات کیوں مسلسل جاری ہیں. انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمیں ایسے قتل عام کی روک تھام کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں اور نہ ہی مجھے. مسٹر اوباما نے حملے کے بعد یکجہتی پر زور دیا اور کہا کہ ہلاک ہونے والے ہمارے اپنے خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور جو شوٹنگ کے ان واقعات سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں ان سے کہا کہ ہمارے دل بھی غمزدہ ہیں.
We will not be able to stop every tragedy. We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world.
ہم ہر حادثے کو روک نہیں سکیں گے. ہم اس دنیا میں ہر ایک کے دل سے نفرت اور برائی ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم کچھ حادثوں کو روک سکتے ہیں. ہم کچھ زندگیاں بچا سکتے ہیں. اگر ہم ذہین ہیں تو ہم ایک دہشت گرد حملے کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں. اتوار کے روز کا حملہ علل صبح پیش آیا جب ایک افغان امریکی مسلمان نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا. 3 گھنٹوں تک جاری رہنے والے محاصرے کا خاتمہ اس وقت ہوا جب پولیس نے حملہ آور عمر متین صدیقی کو ہلاک کر دیا. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے داعش کے خلاف بحر روم اور خلیج فارس سے بیک وقت بمباری کی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بوب نے بتایا کہ امریکہ نے پہلی دفعہ 2 سمندروں سے عراق اور شام میں داعش کو نشانہ بنایا ہے. رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے.
جمعرات کے روز امریکہ نے پہلی دفعہ اپنے جنگی جہاز ایمفیبیس سے اسلامک اسٹیٹ پر بمباری کی جو کہ خلیج میں لنگر انداز تھا. امریکی بحریہ کے ایک کیپٹن کیت مور نے, جو یو ایس ایس باکسر ایمفیبیس ریڈی گروپ کے کموڈور ہیں, وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ حملے شمالی بحیرے روم سے امریکہ کے طیارے ہیریئر سے کیے جانے والے حملوں کے ساتھ کیے گئے. ان کے الفاظ, ہم ایک ساتھ اور اپنی مرضی کی جگہ سے بمباری کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم آئندہ کچھ دنوں تک اسٹیشن میں رہیں گے اور اسی پوزیشن میں بمباری کرنے کے لیے تیار رہیں گے. یہ الفاظ تھے کیپٹن کیت مور کے. AV-8B ہیریئر کی 2 طیارہ بردار جہازوں نے جمعرات کے روز شمالی عراق میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی. امریکی بحریہ کے ایک عہدیدار اینتونی ہینڈرسن نے کہا ہے کہ داعش کو شکست دینے کے لیے اتحاد کی طرف سے ان حملوں کی ضرورت ہے. یہ عراقی فورسز کا فلوجہ میں اور اس کے مضافات میں بعض اہم جگہوں کو داعش سے واپس لینے میں کافی مدد فراہم کرے گی, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی بحریہ کے ایک عہدیدار اینتونی ہینڈرسن کے. اس بمباری کے بارے میں عملے کے احساسات کے بارے میں کیپٹن مور کا کہنا تھا, بہت اچھا محسوس کر رہے تھے, یعنی کوئی انتہائی اہم کام انجام دینے کے بعد جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں. اس کام کے بعد گھر واپس آنا بہت اچھا لگتا ہے. 2014 سے اب تک عراق میں انتہا پسندوں کے خلاف اتحاد کی جانب سے 8600 سے زیادہ حملے کیے جا چکے ہیں, جبکہ شام میں دہشت گردوں کے خلاف ان حملوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک امریکی کانگریس کے رکن نے بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں مدد کرے. کانگریس مین آندرے کارسن نے کہا کہ امریکہ اکیلا افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی جڑیں ختم نہیں کر سکتا. رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل سے.
امریکی صدر براک اوباما نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں امریکی فورسز کے لیے نئے اختیارات کی منظوری دی ہے, جس کے تحت فضائی حملوں پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی اور جس سے امریکی فورسز کو مزید اختیار مل جائے گا کہ وہ افغان فوجوں کے ساتھ کیسے شراکت داری کریں. جیسا کہ نیٹو نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے اڈے قائم رکھے گا, امریکہ کا کردار ابھی تک غیر واضح ہے. صدر براک اوباما نے اس بات کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ آیا ان کے حالیہ فیصلے سے ان کے اس منصوبے میں کوئی تبدیلی آئے گی کہ اس سال کے آخر تک امریکی فوجوں کی موجودہ تعداد 9800 سے کم کر کے تقریباً 5500 تک کر دی جائے. انڈیانا کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس آندرے کارسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم جیسے وہ لوگ جو انٹیلیجنس میں کام کرتے ہیں یا دفاع سے متعلق اداروں میں, ہم جانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ وہاں کسی حد تک امریکی موجودگی برقرار رکھی جائے تاکہ خطہ محفوظ رہے اور دہشت گرد کارروائیوں میں کمی آئے. وہ مزید کہتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کتنی سرمایہ کاری کے لیے ہم تیار ہیں. کارسن کانگریس میں خدمات انجام دینے والے دو مسلمانوں میں سے ایک ہیں جو ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں اپنے کردار سے متعلق تضاد کا شکار ہے, نہ صرف ملک میں قانون سازوں کے درمیان نااتفاقی کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ہمارے اقدامات کو بیرون ملک کس طرح دیکھا جاتا ہے. مسٹر کارسن کا کہنا ہے کہ ایک طرف ہمیں برا سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف ہم پر تنقید کی جاتی ہے کہ ہم کوئی کردار ادا نہیں کر رہے, لہٰذا ہم اس میں کس طرف ہیں. ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں کو جو عالمی سطح پر ہر روز ہمارے سیکیورٹی اقدامات سے تحفظ حاصل کرتے ہیں, انہیں افغانستان کو ایک محفوظ جگہ بنانے کے لیے اس کا حصہ بننا چاہیے, کیونکہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کا گڑھ ہے. یہ تھے رکن کانگریس کارسن کے الفاظ. لیکن کارسن خبردار کرتے ہیں کہ امریکہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ جنگ اکیلے لڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خلیجی ملکوں سے ہمارے بین الاقوامی شراکت دار اور بین الاقوامی یورپی شراکت دار اس کا حصہ بنے, کیونکہ آخر کار ہم سب ایک محفوظ عالمی برادری کے خواہاں ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس بات کو تقریباً ایک عشرہ ہو چکا ہے جب ملاوی کے سابق صدر بکیلی مولوزی کو پہلی بار بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا, لیکن ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا مرحلہ درحقیقت ابھی طے نہیں ہوا ہے. ملاوی کے شہر بلنتائر سے وائس آف امریکہ کے لیمک میزینا کی رپورٹ, شہناز نفیس کی زبانی.
بکیلی مولوزی سن 1994 سے 2004 تک ملاوی کے صدر رہ چکے ہیں. ان پر اور ان کے سابق پرسنل سیکرٹری لینس ویسکی پر اس دور میں 1.70 ارب ملاوی کرنسی چرانے کا الزام ہے, جس کی قدر اس زمانے میں 1.20 کروڑ کے برابر تھی. یہ رقم بنیادی طور پر جمہوریہ تائیوان, مراکش کی سلطنت اور لیبیا سے ملنے والے امدادی فنڈز تھے. اس مقدمے کی قیادت کرنے والے پروسیکیوٹر نے ایک مہینے پہلے ذاتی وجوہ کی بنا پر خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا. مقدمے کی سماعت پیر سے شروع ہونی تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے ایک بار پھر التوا میں ڈال دیا جائے. نئے پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اس مقدمے کا ایک اہم گواہ دستیاب نہیں ہے, اور انہوں نے جج سے درخواست کی ہے کہ انہیں الزامات پر نظر ثانی کے لیے 30 دن کی مہلت دی جائے. مقدمے کے وکلائے صفائی کے پینل کی قیادت ٹومانڈو چکوتو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی اس مقدمے کی تیاری کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے. چکوتو کے الفاظ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے, اس میں بہت سی دستاویزات اور بہت سے شواہد کی ضرورت ہے, اور اگر مقدمہ کسی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے تو ہمیں پوری طرح تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر چکوٹو کے. یہ مقدمہ 2009 میں شروع ہوا تھا, لیکن اس کی کارروائی کئی بار ملتوی کی گئی, جس کی جزوی طور پر ایک وجہ یہ تھی کہ ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کی وجہ سے مولوزی کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا. مقدمے کے دونوں فریق ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. سابق صدر نے, جن کی عمر اب 73 سال ہے, ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات سیاسی وجوہات کی بنا پر لگائے گئے ہیں. کچھ لوگ مقدمے میں ہونے والی تاخیری کاروائیوں کو سیاسی مداخلت کے طور پر دیکھتے ہیں. سابق صدر مولوزی اب حزب اختلاف کی جماعت UDF پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن حال ہی میں حکمران جماعت DPP پارٹی پارلیمنٹ میں UDF کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. مولوزی کا بیٹا, جو UDF پارٹی کا سربراہ ہے, اب کابینہ کا وزیر بن چکا ہے. سیاسی تجزیہ کار ونسٹ کونڈوف کہتے ہیں, جب مقدمات کو وہ قوت متحرکہ اور توانائی فراہم نہیں کی جاتی جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ یہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا حکومتی عہدے رکھنے والے ان افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے سیاسی آمادگی اور رضامندی موجود ہے جن پر سرکاری وسائل کی لوٹ مار کا الزام ہے. یہ الفاظ تھے ونسٹ کنڈوف کے. رشوت ستانے اور بدعنوانی کی روک تھام کے ریاستی ادارے کا کہنا ہے کہ مقدمے کی کارروائی میں متعدد بار التوا کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ملاوی کے باشندوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. مقامی پریس نے اس مہینے یہ خبر دی تھی کہ ریاست اس مقدمے پر 1,20,00,000 ڈالر تک خرچ کر چکی ہے. حکومت نے اس اعداد و شمار پر اپنے ردعمل سے متعلق درخواست پر تبصرہ نہیں کیا. بلینچر کے ایک استاد ایرک مٹولا نے اس صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا.
The funds which are being used to prosecute this case.
اس معاملے پر مقدمہ چلانے کے لیے جو رقوم صرف کی جا رہی ہیں وہ سرکاری رقوم ہے جو ٹیکسوں کے ذریعے اکٹھی ہوتی ہیں، اس لیے حکومت اس معاملے سے جس طرح نمٹ رہی ہے وہ میری نظر میں وسائل کا ضیاع ہے. یہ الفاظ تھے ایرک مٹولا کے. ملاوی 2013 سے بدعنوانی اور رشوت ستانی کی روک تھام کرنے والے ادارے کی کڑی نگرانی میں چلا آ رہا ہے. جب آڈٹ کی ایک رپورٹ سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ سرکاری عہدیداروں نے 3,20,00,000 ڈالر کی سرکاری رقوم کی خورد پرد کی ہے. بدعنوانی کے اس مقدمے کے نتیجے میں جسے کیش گیٹ اسکینڈل کہا جاتا ہے تقریباً 70 گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور یورپی یونین اور دوسرے غیر ملکی عطیہ دہندگان نے فوری طور پر اپنی امداد میں کٹوتیاں کر دی تھیں. ملاوی تقریباً 15,00,000,000 کی سالانہ معاونت سے محروم ہو چکا ہے. اس کی زیادہ تر امداد بدستور معطل ہے، جس کے نتیجے میں ملاوی میں سرکاری مالیاتی نظام میں اصلاح التوا میں پڑ چکی ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے. ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں. ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے.
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگننسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن.
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے. ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی. ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا.
Many countries which have developed robust and strong blood systems, they have based it on voluntary unpaid donation. It is also recognized.
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں. ان میں سے نصف امیر ممالک سے، جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے، حاصل ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے. ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com पर और कहाँ
जबरदस्त मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30 भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बज रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद खबरों के एक और बुलेटिन के साथ अक्वाई मुतहदा के इदारे बराए अतफाल की एक आला अहदेदार ने कहा है कि ऐसे में जब शिद्दत पसंद ग्रुप अशबाब अपनी भर्तियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं सोमालिया में लड़ाई के लिए भर्ती किए गए बच्चों की तादाद 5,000 हो सकती है वॉइस ऑफ अमेरिका की सोमाली सर्विस से गुफ्तगू करते हुए यूनिसेफ की कम्युनिकेशन चीफ सुजैना प्राइस ने बताया कि बच्चों को लड़ाई के लिए भर्ती करना और उन्हें फौज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जमा किए गए आदादोशुमार हैरतअंगेज तौर पर काफी ज्यादा हैं माजी में यूनिसेफ के अंदाजों के मुताबिक लड़ाई के लिए भर्ती किए गए बच्चों की तादाद 2,000 से 3,000 के दरमियान थी और उनमें से बाज 9 साल के कम सिन भी शामिल थे और ये बच्चे सोमाली मुसल्ला फौज में शामिल थे ये इंकशाफ एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बरआजम अफ्रीका में जुमेरात को बच्चों का दिन मनाया गया जिसका इस बार मौजू था अफ्रीका में तनाज़िया और बहरान बच्चों के तमाम हकूक का तहफ्फुज़ सोमालिया ने बच्चों के हकूक से मुतालिक यूनिसेफ के मीसाक की तौसीक भी कर रखी है इस तौसीक का मतलब यह है कि सोमाली बच्चों को अब कानूनी तौर पर हकूक हासिल हैं जिनके तहत हुकूमत को उन पर अमल दरामद के लिए लाह अमल वजा करना है सूबे खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान खातून की तब्दीली मजहब पर मुसलमान और कलाश कम्युनिटीज के दरमियान फसाद हुआ है इस्लामाबाद से इशरत सलीम की रिपोर्ट
पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में आबाद कलाश बरादरी से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के मुसलमान होने के मामले पर जुमेरात को मुकामी मुसलमानों और कलाश बरादरी के दरमियान कशीदगी देखी गई ताहम मकामी अहदेदारों का कहना है कि इस मसले को उलमा मकामी अमायदीन और इंतजामिया की मदद से पुरम तौर पर हल कर लिया गया है चित्राल के जलई नायब नाजिम अब्दुल शकूर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 2 रोज कबल कलाश अकलियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने इस्लाम कबूल किया था जिससे इसके अहले खाना और बरादरी में तश्वीश पैदा हो गई उन्होंने बताया कि ज़राए अबलाग में ऐसी इत्तलात भी सामने आई थी कि लड़की पर दबाव डालकर इसे मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया गया और जब इसने दोबारा अपना आबाई मजहब इख्तियार करने की कोशिश की तो मकामी मुस्लिम बरादरी में इश्तियाल पैदा हो गया मकामी आबादी का कहना है कि इस दौरान मुश्तइल हजूम ने इस घर पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया जहां वो लड़की पुलिस को अपना बयान देने गई थी इत्तलात के मुताबिक मुश्तइल हजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस भी इस्तेमाल करनी पड़ी ताहम अब्दुल शकूर का कहना था कि जलई पुलिस और इंतजामिया ने दोनों जानिब के अमायदीन से मुलाकातें करके इस मसले को अफहामो तफहीम से हल कर लिया है
फिर हम उस लड़की से खुद मिले उनसे फिर हमने पूछा कि भाई आप इस्लाम कबूल की है अगर की है तो आप अपने जबान से तो उसने कहा कि मैं 2 दिन पहले इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ मैं वापस अपने कलाश मजहब में जाने का इरादा नहीं रखती वैसे लोग शोर शराबा कर रहे हैं और मैं अपने उससे मर्जी से बगैर किसी जबरदस्ती मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ लिहाजा ये मेरा बयान है
उन्होंने बताया कि न सिर्फ लड़की ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया है बल्कि जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक के शरीक चेयरपर्सन कामरान आरिफ ने बताया कि 4,000 नफूस पर मुश्तमिल कलाश बरादरी की अपनी मुनफरिद जबान और मजहब है मगर इस बरादरी के अफराद ने मकामी आबादी के जेर असर इस्लाम कबूल किया है जिससे इसकी तादाद में काफी कमी आई है उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करना हर बालिग शख्स का हक है تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہر کیس میں یہ ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ کسی شخص کو دباؤ ڈال کر یا لالچ دے کر اس کا مذہب تو نہیں تبدیل کروایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں قابل تشویش بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مقامی مسلمانوں نے وہاں جمع ہو کر کالاش برادری پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں آباد کالاش برادری کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری برسی کے موقع پر لاہور میں ایک دھرنے کی تیاریاں جاری ہیں، جس میں متعدد اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں افضل رحمان۔ جی جناب، کیا صورتحال ہے اس وقت؟
اس وقت جو دھرنے کا مقام مال روڈ لاہور طے ہوا ہے، وہاں پر کافی تعداد میں کے پاکستان عوامی تحریک کے کارکن پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے الگ الگ دو حصے بنائے ہیں، خواتین کا حصہ ہے اور مردوں کا ہے، خواتین کی بھی کافی تعداد ہے۔ طاہر القادری صاحب کی ابھی آمد نہیں ہوئی ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر کارکنوں کی کافی تعداد جمع ہے، وہ وہاں تھوڑی دیر بعد ایک جلوس کی شکل میں وہاں سے روانہ ہوں گے اور وہ یہاں مال روڈ پہنچیں گے، تو پھر یہ ایک دھرنے کی شکل ہوگی یا جلسے کی شکل ہوگی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر سحری کا بھی انتظام ہے اور عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب تقریر کریں گے تو وہ کوئی حکومت کو انصاف کے لیے ڈیڈ لائن دیں گے اور پھر یہ سحری پر دھرنا اپنا جل ختم کر دیں گے۔ دو سال پہلے جیسا آپ نے بتایا کہ اسی روز ادارہ منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر کے باہر رکاوٹیں ہٹانے کی ایک کارروائی میں پولیس کی گولیوں سے کم از کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ عوامی تحریک کہتی ہے کہ 2 برس ہو گئے ان کو انصاف نہیں ملا، لہٰذا وہ 17 جون ہی کو مال روڈ لاہور پر احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں تاکہ 2 سال قبل ہلاک اور زخمی ہونے والے اپنے کارکنوں کو انصاف دلا سکے۔ مال روڈ لاہور پر اس وقت پنجاب اسمبلی کی عمارت کے سامنے چوک سے لے کر جی پی او تک سڑک پر یہ احتجاج ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں یہاں کرسیاں لگائی گئی ہیں، منتظمین کہتے ہیں کہ 15,000 ہیں، کنٹینروں سے راستے بند ہیں اور اسٹیج بھی بنایا گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ منہاج القرآن کی انتظامیہ کے ساتھ ان کی جو میٹنگز ہوئی ہے ان کے بتا دیا گیا ہے انہیں کہ سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے کھلی جگہ پر جو دھرنا ہے اس پر حکومت پنجاب کو تحفظات ہیں، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے تھریٹ الرٹس موجود ہیں۔ پولیس نے دھرنے کے مقام تک آنے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا ہے۔ بھاری نفری جو 2300 کی تعداد بتائی گئی ہے سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہے، اس کے لیے 500 کارکن الگ سے پاکستان عوامی تحریک کے سیکورٹی ڈیوٹی پر ہیں۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ عوامی تحریک کے کارکن مقامی اور دیگر شہروں سے آنے والے بھی جلسہ گاہ سے دور گاڑیاں کھڑی کریں اور پیدل چل کر دھرنے کے مقام تک پہنچیں اور انہی 2 راستوں کو استعمال کریں جہاں سیکیورٹی کا انتظام ہے۔ فزیکل بیریئر، واک تھرو گیٹس اور بلند عمارتوں پر ماہر نشانہ باز پولیس نے تعینات کر رکھے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، جیسا آپ نے انٹرو میں کہا کہ دیگر جماعتوں کے وفود بھی آئے ہیں، ان میں پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے لوگ ہیں، متحدہ قومی موومنٹ نے بھی ایک وفد بھیجنے کا کہہ رکھا ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ان کے بقول پاکستان عوامی تحریک سانحہ ماڈل ٹاؤن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ وہ احتجاجی دھرنے کو مکمل سیکیورٹی دیں گے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے عید کے بعد پاناما پیپرز پر کمیشن نہ بننے کی صورت میں احتجاج کی بات کو اگر پاکستان عوامی تحریک کے اس احتجاج کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال ویسی دکھائی دیتی ہے جیسی 2014 کے طویل دھرنوں سے پہلے موجود تھی۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
سامعین، لاہور سے یہ افضل رحمان تھے ہمارے نمائندے، جو بتا رہے تھے کہ پاکستانی عوامی تحریک کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری برسی کے موقع پر لاہور میں ایک دھرنا دیا جا رہا ہے اور خیال ہے کہ یہ دھرنا سحری کے وقت تک جاری رہے گا۔ احمد آباد میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی عدالت نے جمعے کے روز گلبرگ سوسائٹی قتل عام کے سلسلے میں متعدد افراد کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
अहमदाबाद की एक SIT अदालत ने 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले में 11 मुजरिमों को उम्र कैद की जबकि 12 को 7-7 साल और 1 को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 2002 में गुजरात फसादात के दौरान हिंदुओं की एक मुश्तैल भीड़ ने अहमदाबाद में मुसलमानों की गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया था और पूरी सोसाइटी को नजरियातिश कर दिया था जिसमें 69 अफराद हलाक हुए थे। हलाक शुदगान में उस वक्त के कांग्रेस के लोकसभा MP एहसान जाफरी भी थे। अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम को सिविल सोसाइटी की तारीख का सियाह दिन करार दिया। अलबत्ता तमाम मुजरिमों को सजाए मौत की इस्तगासा की अपील को मुस्तरद कर दिया। खसूसी जज PB देसाई ने कहा कि 11 मुजरिमों की उम्र कैद उनकी मौत तक जारी रहेगी। अलबत्ता अगर रियासती हुकूमत चाहे तो कैद की मुद्दत कम कर सकती है। अदालत ने 13 मुजरिमों को कम संगीन जराइम के मुर्तकिब ठहराया और कहा कि चूंकि उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है इसलिए उनको उम्र कैद की सजा नहीं दी गई। एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी ने कहा कि इस फैसले से खुश नहीं है। बकौल उनके, ये मामला मेरे लिए अभी खत्म नहीं हुआ, हमने जहाँ से शुरुआत की थी आज भी वही है। उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। ज़किया जाफरी ने यह भी कहा कि वो अपने वकील से मशवरा करेंगी और आला अदालत में अपील करेंगी।
उनको जलाया और सब ये किया, उसके बाद भी उनको 7 लोगों को 11 लोगों को वहाँ सजा दिए, उनको बाकी को छोड़ दिया है कि मैं इससे संतोष नहीं, मुझे इससे संतोष नहीं। ये कितना गलत इंसाफ है कि जो उन्होंने ये बाकी को छोड़ दिया है, बाकी को आज ये अच्छी सजा दी है। और वहाँ तो सभी थे, पूरे टोले के टोले थे, उसके उन्होंने चुन चुन के बदला कर लिया।
ज़किया जाफरी ने मजीद कहा कि जब मुश्तैल भीड़ ने बेदर्दी के साथ मेरे शौहर को मारा था उस वक्त मैं सोसाइटी ही में थी। वो एक रुकने पार्लियामेंट थे, उन्हें धारदार हथियार से मारने के बाद सड़क के बीचों बीच जला दिया गया था। आज का फैसला ऐसे जुर्म के लिए बहुत कम है। सरकारी वकील RC कोदेकर ने भी हाई कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही। उन्होंने फैसले की तफसील बताते हुए कहा, कोदेकर ने कहा कि अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि 24 मुजरिम गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा हुए थे, वो लोगों को मारने की नीयत से आए थे। अदालत ने उनको उनके इस जुर्म की सजा दी है। 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 12 को 7-7 साल की और 1 को 10 साल की कैद की सजा दी गई है। इंसानी हकूक की कारकुन और गुजरात के फसाद मुतासरीन की मुकदमा लड़ने वाली इंसानी हकूक की कारकुन और गुजरात के फसाद मुतासरीन का मुकदमा लड़ने वाली तीस्ता सीतलवाड़ ने फैसले को इंतहाई कमजोर करार दिया और कहा कि वो इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी। याद रहे कि गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामला गुजरात फसादात के 9 ऐसे मामलात में से एक है जिनकी जाँच सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा खसूसी तफ्तीशी टीम ने की थी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
جنوبی یارکشائر میں لیبر جماعت کی خاتون رکن پارلیمنٹ جو کاکس، جنہیں جمعرات کے روز ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی کر دیا گیا تھا، وہ چل بسیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق 41 سالہ برطانوی قانون ساز جو کاکس کو جمعرات کو شمالی انگلینڈ میں ان کے حلقے میں حملہ آور نے چاقو سے وار کیا تھا اور شدید زخمی کر دیا تھا۔ یہ واقعہ شہر کی لائبریری کے قریب پیش آیا جب حزب مخالف لیبر جماعت کی رکن پارلیمنٹ جو کاکس، جو یورپی یونین اتحاد کی حامی تھی، لیڈز شہر سے قریبی برسٹال لائبریری میں اپنے حلقے میں ریفرنڈم کے حوالے سے ایک میٹنگ کی تیاری کر رہی تھیں۔ یارکشائر پولیس کا کہنا ہے کہ ایک 52 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی طرف سے حملے کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ حملہ آور سے متعلق جو خیالات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس کا تعلق دائیں بازو کے ایک نیشنل گروپ سے تھا، اس کی وہ تائید یا انکار نہیں کرتے۔ تفصیل وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر اور سلاتس کا ہوک کی رپورٹوں کی تفصیلات کے ساتھ سعدیہ آسد۔
اس واقعے کے کئی عینی شاہدوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ 52 سالہ ایک مقامی شخص تھامس مائر نے چیخ کر بریٹن فرسٹ کا نعرہ لگایا، پھر 3 گولیاں چلائیں اور چاقو سے وار کرنے کے بعد 2 بچوں کی ماں کو بالوں سے گھسیٹا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے 23 جون کو ہونے والے ریفرنڈم کی معطلی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جمعرات کے روز مسٹر کیمرون نے جو کاکس کے خاندان سے تعزیت کی۔ ان کا کہنا تھا،
We've lost a great star. She was a MP, great campaigning MP.
ہم نے ایک عظیم شخصیت کو کھویا ہے، وہ پارلیمان کی رکن تھیں اور ایک بہت بڑی ایم پی تھیں جو اپنے اندر درد مندی کا احساس رکھتی تھیں۔ وہ بڑے دل کی مالک تھیں۔ جو کچھ ہوا یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم ریفرنڈم کو معطل کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری ہمدردیاں اور نیک خواہشات جو کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ دائیں بازو کے نظریات کے حامی ایک چھوٹے گروپ بریٹن فرسٹ نے کئی برسوں سے یہ مہم شروع کر رکھی ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین کی حامی خاتون پارلیمان پر حملے میں ملوث نہیں ہے اور اس کے رہنما اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ بریٹن فرسٹ کے لیڈر پال گولڈنگ کہتے ہیں،
We had nothing to do with it. I was in the office stuffing envelopes this afternoon when this news broke. And we certainly don't condone it.
ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس سے پہر اپنے دفتر میں بیٹھا لفافوں کو بھر رہا تھا جب میں نے یہ تکلیف دہ خبر سنی، اور یقیناً ہم اس چیز کو معاف نہیں کر سکتے۔ ہم ریفرنڈم کی مہم میں مصروف ہیں۔ اس شخص نے جو کیا، کیا وہ ایک آرگنائزیشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ کیا وہ کسی نعرے کا حوالہ دے رہا تھا؟ اور کیا وہ یورپی یونین کے حوالے سے کی جانے والی بحث کے دوران محض چلا رہا تھا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے جب ہمیں سب سے پہلے برطانیہ ہی کو رکھنا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جسے میں تقریباً ہر روز سنتا ہوں۔ ایسے میں جب پولیس حملہور کے محرک کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے، وہ دو مختلف خطوط سے متعلق الجھن کا شکار ہے۔ یارک شائر کی پولیس کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ تفتیش کار حملہور تھامس مائر کے دائیں بازو کے گروپ سے مبینہ تعلق کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے حملہور کے گھر کی بھی مکمل تلاشی لی ہے۔ امریکہ میں قائم ساؤدرن پاورٹی لا سینٹر کا، جو امریکہ میں ہیٹ گروپ پر نظر رکھتا ہے، کہنا ہے کہ تھامس مائر طویل عرصے سے یو ایس نیو نارسی گروپ کا حامی رہا ہے، جسے سن 1999 کا قومی اتحاد کہا جاتا ہے۔ اس سینٹر کا کہنا ہے کہ مائر نے $620 سے زیادہ مالیت کی اشیاء گروپ کے پرنٹنگ ہاؤس سے منگوائی تھیں، جن میں نیشنل وینگارڈ بکس سمیت ایسا مواد تھا جو گھر میں بیٹھ کر اسلحہ اور بم بنانے سے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ اس شخص نے جنوبی افریقہ کے ایک گروپ سپرنگ بیک کلب کی جانب سے چھپنے والے ایک نیوز لیٹر کو بھی گزشتہ 10 سال سے سبسکرائب کر رکھا تھا۔ سینٹر کے مطابق یہ گروپ سفید فاموں کی بالادستی کا حامی ہے۔ جو کاکس کی موت نے یورپی یونین سے متعلق کروائے جانے والے ریفرنڈم کی مہم پر تاریک سائے ڈال دیے ہیں۔ سن 1990 میں ایک اعلی قدامت پسند سیاستدان کے قتل کے بعد کاکس قتل ہونے والی اپنے عہدے پر موجود پہلی خاتون پارلیمان ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے لیے سابق امریکی سفیر رابرٹ فورڈ نے کہا ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی ہے کہ 50 سے زیادہ محکمہ خارجہ کے سفارتکاروں نے ایک داخلی مراسلے پر دستخط کیے ہوں جس میں اوباما انتظامیہ پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ اس نے شام کی خانہ جنگی سے صحیح طور پر نہیں نمٹا۔ رابرٹ فورڈ، جنہوں نے سن 2014 تک سفیر کے فرائض انجام دیے، جمعے کے روز وائس آف امریکہ سے اس کے بعد تبصرہ کر رہے تھے جب ایک دستاویز سامنے آئی جس میں محکمہ خارجہ کے 51 مخالف افسران نے شامی حکومت کے خلاف ہدف بنا کر فضائی حملوں کا مطالبہ کیا۔ رابرٹ فورڈ کا کہنا تھا کہ ان کے تجربے میں 1985 کے بعد سے ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا جس میں 10 سے زیادہ افسران نے اختلاف رائے کیا ہو۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس داخلی مراسلے کی تصدیق کی ہے۔ یہ دستاویز محکمہ خارجہ میں داخلی سطح پر انحرافی چینل کا حصہ تھی جو کہ ملازمین اور سفارتکاروں کو انتظامیہ کی پالیسی پر بغیر کسی خوف کے اور رد عمل کے اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس مراسلے کی تصدیق کی، لیکن اس کے مندرجات کے بارے میں نہیں بتایا۔ امریکی روزنامے دی نیو یارک ٹائمز کو حاصل ہونے والے اس مراسلے میں اوباما انتظامیہ سے کہا گیا کہ وہ تنازع اور اسلحے کو منصفانہ طور پر استعمال کرتے ہوئے شام کی فوج کو براہ راست مشغول کرے اور اس خانہ جنگی کا جلد خاتمہ کروائے جو اب تک 500,000 کے لگ بھگ افراد کی زندگیاں نکل چکی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز کوپن ہیگن میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ابھی تک اس دستاویز کو نہیں دیکھا ہے، اور جب وہ واشنگٹن واپس جائیں گے تو اس پر بات کریں گے۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی تک اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں اس عمل سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ایک عظیم عمل ہے، یہ لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیتا ہے۔ میرے خیال میں یہ انتہائی اہم بیان ہے اور میں اس عمل کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ یورپی یونین کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق شمالی افریقہ سے اٹلی پہنچنے والے تارکین کی تعداد اپریل سے مئی کے درمیان بڑھ کر دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تقریباً 19,000 تارکین پچھلے ماہ اٹلی پہنچے۔ 13,000 سے زیادہ افراد کو وسطی بحیرہ روم میں صرف ایک ہفتے میں زندہ بچایا گیا، جو کسی ایک ہفتے میں ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ یورپ یونین کے سرحدی ادارے فرنٹیکس نے بتایا کہ یہ اضافہ افریقہ سے آنے والے تارکین کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس بات کے اشارے کم ملے ہیں کہ یونان اور بلقان کے راستے بند ہونے کے باعث اٹلی جانے کے لیے وسطی بحیرہ روم کو پار کرنے والوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپ یونین نے حال ہی میں اپنے آپریشن صوفیہ میں ایک سال کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے، جس میں اسمگلروں اور تارکین کی کشتیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس ہفتے سہارا سے ملنے والی پناہ گزینوں کی 34 لاشوں کے بعد براعظم افریقہ میں اس برس مرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 471 تک پہنچ گئی ہے۔ آئی او ایم کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شمالی افریقہ میں ہلاک ہونے والے پناہ گزینوں کی کل تعداد کا محض ایک حصہ ہو۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ اس سال یورپ پہنچنے کے لیے 120,000 افراد نے نائجر عبور کیا۔ ابھی تک آئی او ایم نے نائجر میں 34 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے، جو اسمگلروں کے بیجارو مددگار چھوڑ دینے کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سہارا کے وسیع صحرا میں مزید بہت سے لوگ بھوک اور جسم میں پانی کی کمی کے باعث موت کا شکار ہوئے ہیں۔ آئی او ایم نے مزید کہا کہ شمالی افریقہ میں تشدد کے بعد ہونے والی اموات کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن یا آئی او ایم کے ترجمان جوئل ملمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنسی حملے درجنوں اموات کا سبب بنے ہیں۔
This indicates terrible abuse of people en route. Whether this is just
یہ سفر کرنے والے افراد کے ساتھ ہولناک زیادتیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے یہ محض کسی مسلح شخص کی جانب سے ہوں یا انسانی اسمگلنگ کا حصہ ہوں۔ میرے پاس اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ نائجیریا سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں خواتین کو لیبیا میں جسم فروشی کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس سے قبل انہیں بتایا گیا تھا کہ نائجیریا سے ساحل تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس ناکافی رقم ہے۔ ملمین کا یہ کہنا ہے کہ اکثر اسمگلر لوگوں کو یہ بتا کر گمراہ کرتے ہیں کہ ساحل محض 5 کلومیٹر دور ہے، اور پھر رقم وصول کرنے کے بعد ان پناہ گزینوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔
We also hear about, vehicles that run out of gas or become disabled in the high temperature.
ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اکثر شدید گرم موسم میں جب گاڑیوں میں ایندھن ختم ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو رسد پہنچنے تک لوگ پانی کی کمی کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ایسا اکثر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ آئی او ایم نے مسنگ مائیگرنٹ پروجیکٹ یا لاپتہ پناہ گزینوں سے متعلق اپنا پروجیکٹ تقریباً 18 مہینے پہلے شروع کیا تھا۔ اس مدت میں ادارے نے افریقہ میں سفر کے دوران مرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 678 ریکارڈ کی ہے۔ اس میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مرنے والے 70 پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو کے نائٹ کلب میں ادھادھن فائرنگ کے نتیجے میں 49 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس اندوناک واقعے پر آج بھی امریکہ میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں کسی مجمع پر فائرنگ کا یہ بدترین واقعہ تھا۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ اس حملے کا نشانہ ہم جس پرستوں کا اجتماع تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک امریکی پر حملہ، خواہ اس کا تعلق کسی نسل، فرقے، مذہب یا جنسی میلان سے ہو، ہم سب پر حملے کے مترادف ہے۔ ہمارا ملک مساوات اور احترام آدمیت کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے، اور اس طرح کے حملے ہماری شناخت پر حملے ہیں۔ اس حملے کا ارتکاب کرنے والا قاتل موقع پر پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے حملے کے دوران فون کر کے داعش کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا تھا۔ ہرچند کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی اطلاعات یا معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ قاتل حملے سے قبل داعش سے رابطے میں تھا۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ حملہ آور آن لائن انتہا پسند نظریات سے متاثر تھا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے مس شدہ انتہا پسندی کے نظریات تک اس کی رسائی تھی۔ اس حملے سے ذرا پہلے داعش مخالف عالمی اتحاد کے لیے صدر کے خصوصی سفیر بریٹ میک گرک نے کہا تھا کہ دنیا کے بہت سے رہنماؤں نے انہیں بتایا ہے کہ انتہا پسندی کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے ایک مشترک اور مخصوص طریقہ خلافت کے تاریخی نظریے کو استعمال کرنا ہے۔ داعش بھی اسی خود ساختہ خلافت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی جعلی خلافت کی بات۔ مسٹر میگرک نے مزید کہا کہ اسی لیے اتحاد کے لیے لازم ہے کہ وہ شام اور عراق سے نام نہاد خلافت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اتحاد کو اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ عراق میں داعش کے زیر قبضہ 50% علاقے کو واگزار کرا لیا گیا ہے اور شام میں 20% علاقے کو داعش کے چنگل سے چھڑا لیا گیا ہے۔ اس کے بہت سے لیڈر ہلاک کر دیے گئے ہیں، ان کے محصولات کو بڑے پیمانے پر ختم کر دیا گیا ہے، غیر ملکی جنگجوؤں کی شمولیت کو کم سے کم کیا جا رہا ہے، ان کے زہریلے پروپیگنڈے کا مؤثر طور پر توڑ کیا گیا ہے اور ان کی اخلاقی حیثیت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ ایک طرف اتحاد پوری دنیا میں داعش کو نیست و نابود کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ان کے مس شدہ نظریے کا بھی جواب دے۔ اس نظریے کو داعش انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلاتا ہے تاکہ مختلف ملکوں میں مقامی لوگ دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ نفرت اور تشدد کی اس فضا میں امریکی کسی طور بھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے متحد رہیں گے، اپنے ملک و قوم کا دفاع کریں گے اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جو ہمارے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
رتیش دیشمکھ اب بینجو بجائیں گے، تفصیلات فکر و فن میں۔
کبھی سوچا ہے کہ ممبئی کو سپنوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سپنے صرف بنگلوں اور عمارتوں میں نہیں، گلیوں کی گندی نالیوں میں بھی پلتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ٹیلنٹ ان جھوپڑ پٹیوں کے گٹر میں پڑا ہے۔
ریتیش نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی آنے والی فلم بینجو کا ٹریلر پوسٹ کیا ہے جس میں وہ ایک مختلف انداز میں سامنے ہے۔
زندگی دو چوائس دیتا ہے، جو ملتا ہے وہ ہاتھ پھیلا کر لے لو، یا پھر جو مانگتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر چھین لو۔
کندھوں تک لمبے بال، ماتھے پر رومال باندھے، ہاتھ میں بینجو اٹھائے، وہ رقص میں محو نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس فلم میں نرگس فخری ہیرون کا کردار نبھا رہی ہیں۔
نصیب کا کھوٹا پر ہنر میں کھرا، اس کا ہاتھ اگر آدمی پہ پڑے تو آدمی ہل جاتا ہے، اور اگر بینجو پہ پڑے تو بھی آدمی ہل جاتا ہے۔
ریتیش نے زیادہ تر ملٹی سٹار کاسٹ فلموں میں کام کیا ہے، تاہم ان کی یہ فلم ان چند فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ مرکزی کردار اور فلم کے واحد ہیرو کے طور پر نظر آئے ہیں۔
دیکھا جو تجھے یار دل میں بجی گٹار، دیکھا جو تجھے یار دل میں بجی گٹار، چھلکا آنکھوں سے پیار دل میں بجی گٹار۔
بینجو مراٹھا فلموں کے ایوارڈ وننگ ڈائریکٹر روی جادو کی پہلی ہندی فلم ہوگی۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں اس کی ریلیز متوقع ہے۔
भांगे चतारेत रंगा चारेत राणा चल घालू या, आला होळी चा सण ले वारी चल नाचू या।
جیسا کہ پوسٹر اور ٹریلر سے واضح ہوتا ہے، ریتیش نے اس میوزیکل فلم میں ایک راک سٹار کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ نرگس فخری نے نیو یارک سے آئی ایک ڈی جے کا ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق ٹریلر کے آغاز میں ابھیشیک بچن کی آواز سنی جا سکتی ہے جو ریتیش کا تعارف کراتے ہوئے اسے بینجو کی دنیا کا بچن قرار دے رہی ہیں۔
بینجو کی دنیا کا بچن،
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر کیت ہومز. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی, پیش کریں گے یاسمین جمیل, پروڈیوسر ہوں گی گل رخ اور انجینئر ہوں گے تی این وان. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.